يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، زمائے ملت اور میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے حضور کارکنوں، آج جامعہ اشاعت القرآن کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر آپ حضرات کی زیارت اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بھائی صحابہ نے اپنی جماعت کو منظم و مربوط کرنے کے لیے کارکنوں کی ذہنی اور روحانی تربیت کے لیے اپنے مشن اور کاز اور موقف کو ایک نئے جذبے اور بلند ہم آہنگی کے ساتھ پروان چڑھانے کے لیے آج سے اسی ضلع سے تربیتی کنونشنوں کا آغاز کیا ہے اور آج تربیتی کنونشن کے بعد اس عظیم شان جلسہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. وہاں بھی اسی طرح ہمارے درجنوں یونٹوں اور تمام تحصیلوں اور ضلع کی باڈیوں کے عہدیداران کے علاوہ بڑی تعداد میں حضرات موجود تھے، اور یہاں آپ حضرات کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر یہ بات بفضل اللہ تعالی وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے. لوگوں نے حق و صداقت کا راستہ روکنے کے لیے، آواز حق خاموش کرانے کے لیے، مشن حق کو بیان کرنے والی زبانیں گم کرنے کے لیے اپنے تمام تر اوچھے ہتھ کنڈے آزما کر ظلم و ستم کے، تشدد و بربریت کے تمام ہتھیار چلا کر دیکھ لیا، مگر آج چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ وقت کے فرعون لاڈی کی سنگ لاک اور ویران جیلوں میں آج رو رہے ہیں. حق و صداقت کے نغمے گانے والے آج بھی زندانوں سے باہر آ کر حق بیان کر رہے ہیں. اہل حق نے جس ظالم اور جابر کے سامنے بھی جب بھی کلمہ حق بلند کیا، وقت کے چنگیزوں اور فرعونوں نے تمام تر سازشوں اور تمام تر ناپاک منصوبوں کا راستہ اختیار کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ مات کھائی، کبھی بھی انہیں اپنے ناپاک عزائم میں مستقل کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور نہ انشاءاللہ ہوگی. مجھے آج اپنے اساتذہ کرام، علماء ملت، زوائے امت کے سامنے ایک مختلف عنوان پر گفتگو کر کے ان کی تائید حاصل کرنا ہے، تاکہ میں مستقل اس تقریر کو آگے مزید کئی مقامات پر عرض کر سکوں، بیان کر سکوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ سپاہ صحابہ ایک ایسا جہاد کرنے میں مصروف ہے جو دنیا میں فقط سپاہ صحابہ ہی کر رہی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور جہاد کیجئے منافقوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دو جماعتوں کے ساتھ جہاد کا ہوا ہے، ایک جماعت مشرکین و کفار کی ہے اور دوسری جماعت منافقین کی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الجہاد ما بالا یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک اہل حق صاحب ایمان امت مسلمہ کفار کے ساتھ نبرد آزما رہے گی. کفار نے ہر دور میں مسلمانوں سے جہاد کا راستہ چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، مختلف انداز اختیار کیے، یہاں تک کہ بر صغیر میں ہندوستان میں مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے کے لیے انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا. اس نے کہا میرے آنے کے باعث جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال. اور اسی عنوان پر آج پوری دنیا نے جہادی قوتوں اور جہادی تنظیموں کو دہشت گرد، تخریب کار، بنیاد پرست، تشدد پسند کے بھیانک ارقابات دے کر بدنام کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمان جہاد کا راستہ چھوڑ دے. مگر جہاد قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے، اور جہاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں مدنی دور میں بنفس نفیس جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد سیرت نگاروں مورخین نے 29 اور 27 بیان کی. 27 جنگیں ایوریج نکالیے، ہر 4 مہینے کے بعد ایک جنگ، ہر 4 مہینے کے بعد کفار سے لڑائی، ہر 4 مہینے کے بعد جہاد جو سنت ہر 4 مہینے کے بعد ادا ہوئی، جس کام کو کرتے ہوئے جس فرض کی تکمیل میں پیغمبر اسلام کے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس فرض کی تکمیل میں رسول اللہ کے صحابی خاک و خون میں لکھپت ہو گئے، جس فرض کی تکمیل میں خود آمنہ کے لال کے دندان مبارک شہید ہوئے، خوف کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں گھس گئی، آپ کے چہرہ انور سے خون کے فوارے چھوٹے، قیامت تک پیغمبر کی یہ سنت جاری رہے گی. دنیا کی کوئی قوت اور طاقت مسلمانوں سے جہاد کا راستہ نہ چھوڑا سکتی ہے اور نہ مسلمانوں کو جہاد کے راستے سے الگ کر سکتی ہے. میری بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جہاد کیا، اور آج پوری دنیا میں کفار سے جہاد کرنے والی جماعتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بحمد اللہ تعالی، نہیں فوٹو بھی جاتے نہیں، بحمد اللہ تعالی کفار سے لڑنے والی درجنوں سینکڑوں تنظیمیں آج جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سنت جہاد کو جاری رکھ کر پیغمبر اسلام کے اس فرمان کی تکمیل کر رہے ہیں کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا. لیکن میں نے آج عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دو طبقوں سے جہاد کا تھا. کتنے طبقوں سے جہاد کا تھا؟ ایک طبقہ کفار و کفار و مشرکین کا تھا، دوسرا طبقہ جس کے ساتھ جہاد کا حکم تھا وہ طبقہ، زور سے بولیے، وہ طبقہ منافقین. کفار سے جہاد تو آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے بحمد اللہ. اللہ مزید ہمارے مجاہدین کے قدموں میں استقامت پیدا کرے، اللہ گھر گھر سے مولانا مسعود اظہر پیدا فرمائے، وہ تمام اسیر پھر رہا ہوں. یہ جہاد کی طاقت اور قوت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں اور اقتدار مجاہدین کے قدموں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور 20 لاکھ فوج رکھنے والا انڈیا 5 نوجوانوں کے سامنے پیشانی دگڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مجبور ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا حوصلے بلند ہے، کیا کام کر دکھایا 5 نوجوانوں نے. 8 روز تک ناک رگڑ دی واجپائی کی، انڈیا ناک رگڑتا رہا جب تک اپنا مطالبہ پورا نہیں کرایا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. یہ تو صرف 5 نوجوان ہیں، اور جب گھر گھر سے ایسے نوجوان اٹھ کھڑے ہو، مجھے مولانا مسعود اظہر صاحب دام برکات ہوں، پرسوں بھی ہم اکٹھے تھے، مصروفیات کی وجہ سے حضرت نے بتایا کہ میں نہیں آ سکتا، بات ضروری مصروفیات تھی، دعا بھی کریں، حالات کچھ ان کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو اور زیادہ سازگار فرما دے. کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہیں ابھی افغانستان میں، ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بہت ذمہ دار شخصیت نے برادر عزیز مولانا مسعود اظہر سے کہا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، کہیں پاکستانی حکمران آپ کو امریکہ کے حوالے نہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سابقہ دور کے حکمران وہ تھے ہی ایسے جنہوں نے یوسف رمزی، آمر قاسی اپنی غیرت، اپنی آزادی، اپنی حمیت اور پوری قوم کی غیرت کو امریکہ کے ہاتھوں نیلام کر دیا تھا. آپ تو کہیں امریکہ کے ہاتھ میں نہ دے دیں، آپ پاکستان نہ جائیں. وہ بچہ جو بات سن رہا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت تسی پاکستان جاؤ، اگر امریکہ تمہیں لے گیا تو ہم امریکہ کا طیارہ اغوا کر لیں گے. کہنے لگا امریکہ اگر لے گیا ہم امریکہ کا طیارہ اغوا کر لیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جذبے ہو تو ایسے ہو، بلبلے ہو تو ایسے ہو، جرات ہو تو ایسی ہو. زندگی بہادروں کی زندگی ہے، گیدڑ کی زندگی کیا زندگی ہے؟ دوستو، جہاد بالکفار کے لیے آج بہت ساری جماعتیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ابو جہل کی نسل، عثمان عدیبہ صحابہ ابو لہب کی نسل کفار و مشرکین سے جہاد کرنے والی تو آج درجنوں تنظیمیں موجود ہیں، مگر ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ایک اور قوم سے بھی جہاد کا ہوا تھا، اس قوم سے جہاد کرنے والی بھی تو کوئی جماعت ہونی چاہیے نا. وہ دوسری قوم کون سی تھی؟ وہ دوسری قوم کون سی تھی؟ تو بھائی منافقین سے قیامت تک جہاد نہیں رہے گا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر منافقین سے جہاد چھوڑ دیا جائے تو پھر جان لیجئے ہم نے آدھے حکم ربی پر عمل کیا ہے، آدھا حکم جہاد والا ہم نے ترک کر دیا. منافقین سے جہاد. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب منافقین سے جہاد کی بات آتی ہے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے بھئی؟ اگر ابو جہل کی اولاد سے قیامت تک جہاد ہوگا تو عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا کی نسل اور ذریت سے بھی قیامت تک جہاد جاری رہے گا. کہ حکم خدا یہ ہے جاہد الکفار والمنافقین. آپ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جس طرح کافروں سے جہاد کیا ہے، آپ نے منافقوں سے بھی جہاد کیا یا نہیں کیا؟ زور سے بولے، کیا یا نہیں کیا؟ کیا. کافروں سے جہاد کیا، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، طائف میں، یہ سارے کے سارے کافروں سے جہاد ہیں. مجھے ذرا کوئی شخص اٹھ کر بتائے کہ منافقوں سے جہاد حضور نے کہاں کہاں کیا؟
کوئی ضرورت نہیں، ہم کون سے ڈرنے والے ہیں؟
منافقوں سے جہاد حضور نے کہاں کیا؟ کوئی آپ کو ایک واقعہ، ایک میدان ایسا یاد ہے کہ جس میں حضور نے منافقوں سے جہاد کیا ہو؟ کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے؟
خیبر میں منافقوں سے، یہودیوں سے ہوا تھا.
کوئی ہے واقعہ یاد؟ اگر واقعہ یاد نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے منافقوں سے جہاد نہیں کیا. کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے تو واقعہ بتلائیں. تھوڑے سا آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے سوال کیا ہے کہ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں کو بھی معاف نہ کریں. کفار سے جہاد کے واقعات تو ہمیں یاد ہیں، منافقوں سے جہاد کے واقعات ہمیں یاد نہیں ہیں. جب یاد نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اسی لیے جب ہم منافقوں سے جہاد کی بات کرتے ہیں تو حضرات 605 میں پڑ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ سوال وہ کرتے ہیں جنہیں اس آیت کی طرف کبھی توجہ کرنا نصیب نہیں ہوا کہ حکم خدا کا تھا، جہاد کافروں کے ساتھ بھی ہے، جہاد منافقوں کے ساتھ بھی ہے. اور کبھی ان کے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی کہ کیا حضور نے منافقوں سے بھی جہاد کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے. لیکن بات اتنی ہے کفار کے ساتھ جہاد تلوار کا جہاد تھا، منافقوں سے جہاد دلال کا جہاد تھا، اور مقصد جہاد یہ تھا دلال کے ذریعے، علامات کے ذریعے ایسے احکامات جاری کیے جائیں، ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ منافق کے ساتھ منافق کا پردہ اتر جائے، اس کا کفر دنیا کے سامنے آ جائے، اور پھر اس کے کفر کو تکر مان کر کے منافق کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر کر دیا جائے، منافقوں کو مسلمانوں کی صفا سے، منافقوں کو مسلمانوں کی مسجدوں سے، منافقوں کو مسلمانوں کے درمیان سے، منافقوں کو مسلمانوں کی جواب سے، منافقوں کو مسلمانوں کے سبقوں سے خواہش کر دینا، بات کر دینا، یہ منافقوں سے جہاد ہے. اب سنیے بات، قرآن کہتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں نو جی وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں، آپ پھر بھی ان کو کافر کہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ میری بات چھوڑیں، پڑھیے قرآن کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اسی پر بس نہیں، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قالوا نشهد انك لرسول الله، یہ بھی کہیں گے
ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں بھائی کاموں یا سلاح کی کاموں کسالا اللہ نماز بھی پڑھیں گے یہاں تک کہ وہ شخص عبداللہ بن عبی کے ساتھ 300 مل کر منافق وہاں بھی جائیں گے لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون یہ لاکھ کہے ہم رب کو مانتے ہیں ہم رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں رب فرماتے ہیں مومن پھر بھی نہیں ہے رب فرماتے ہیں جھوٹے ہیں ان کے کسی عمل کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہتا اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے ساتھ جہاد کیسے فرمایا اس پورے جہاد کا انداز قرآن سکھاتا ہے حضور کی سنت بیان کرتی ہے سب سے پہلے قرآن کہتا ہے منافق کی پہچان کرو منافق کی پہچان کرو منافق کی نشانیاں سیکھ لو منافق کو جانچنے کے لیے پہلی بات اس کے سامنے اللہ پر ایمان کی نہ کرو رسول کی رسالت کی نہ کرو آخرت پر ایمان کی نہ کرو نماز کی نہ کرو حج زکات کی نہ کرو منافق کے سامنے بات صحابہ کی کرو منافق کے سامنے بات بولو بولو منافق کے سامنے بات بولو جو کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر جنہوں نے کہا نشہد ان لک رسول اللہ جنہوں نے کام الصلاتی کام کسارا یراؤن الناس جو ہر جگہ سے ہو اب ان سے کہا گیا آمنوا کما آمن اللہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے کیا کہا گیا ویسے ایمان لاؤ جیسے جب صحابہ کی بات آئی وہ منافق جو نماز پڑھ گئے تھے روزہ رکھ گئے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر نشہد انک لرسول اللہ کیا گئے تھے صحابہ کی باری آئی تو ان سے برداشت نہ سکا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء کہنے لگے ہم ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے اور منافقوں کی صحابہ سے دشمنی کا عالم یہ قرآن کہتا ہے اول راہ سے منافق اس بات کے لیے سرگرم عمل رہا کہ نبوت اور صحابہ میں جدائی پیدا کر دے نبی اور صحابہ کو جدا کر دے جو نبوت اور صحابیت میں جدائی پیدا کرے وہ مومن نہیں منافق ہیں ایسے منافقوں کی پہچان کروا کر مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکالنا مسلمانوں کے لازم ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا منافقوں نے کہا صحابہ پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ بھوکے مر جائیں نبی کو چھوڑ جائیں صحابہ پہ مال خرچ نہ کرو ان سے پیار نہ کرو ان سے محبت نہ کرو ان کا احترام نہ کرو ان سے اچھا سلوک نہ کرو تاکہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں کیونکہ منافق چاہتا یہ تھا نبوت اور صحابہ میں جدائی ہو جائے نبوت اور صحابہ میں جدائی ہو جائے قرآن کی تعلیمات کو پڑھیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن بتلاتا ہے کہ صحابہ منافق کو اگر پڑھنا ہے مومن اور منافق کے درمیان پہچان کرنا ہے تو بات صحابہ کی شروع کرو بات جو ایک تو ہے نا علمی باتیں اب میں ایک آپ کو سادہ سی بات بتلاتا ہوں وہ حضرات ہاتھ کھڑا کریں جو عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں جنہیں یہ سعادت مل چکی ہے ماشاءاللہ اتنے لوگ حج یا عمرہ جو کر چکے ہیں پاکستان سے چلا ایک منافق اور ایک مومن دونوں نے احرام باندھا جدہ پہنچا مومن ساتھ پہنچا منافق بیت اللہ میں گیا مومن وہیں پہنچا منافق مومن نے طواف کیا منافق نے طواف کیا مومن نے بیت صفا مروہ کی سعی کی منافق نے تھی
مومن مینا میں پہنچا، منافق مینا میں پہنچا، مومن عرفات میں گیا، منافق عرفات میں گیا، مومن مکہ سے مدینے آیا، منافق مکہ سے مدینے آیا، مومن مسجد نبوی میں گیا، منافق مسجد نبوی میں گیا، مومن ریاض الجنہ میں پہنچا، منافق ریاض الجنہ میں پہنچا، مومن رسول کے روضے پر پہنچا، منافق رسول کے روضے پر پہنچا، مومن صدیق و عمر میں پہنچا، منافق بھاگ گیا، جہاں مومن وہاں منافق، جہاں مومن وہاں منافق، جہاں مومن وہاں منافق، پریشان تھا مومن، حیران تھی دنیا، معلوم کیسے ہو، رب کے گھر میں مومن آیا منافق آ گیا، رسول کی بارگاہ میں مومن آیا منافق آ گیا، لیکن یہ لمحہ وہ لمحہ تھا جب مومن قائم رہا منافق بھاگ گیا، وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ حضور کے صحابہ کی ہے، وہ مقام جہاں آ کر منافقت کا پردہ تار تار ہوتا ہے، جہاں منافقت ٹھہر نہیں سکتی، جہاں منافق اسی طرح بھاگتا ہے جس طرح فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے، وہ جگہ وہ ہے کہ منافق کو صحابہ کے سامنے لاؤ، منافق کو سامنے لاؤ، اگر صحابہ سے محبت کرے، اگر صحابہ سے محبت کرے، چشمے ما روشن دلے ما شاد، جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے، اب سنیے حدیث ترمذی شریف کا واقعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کی اللہ کے رسول، مدینہ میں رہنے والا بڑا شخص فوت ہو گیا ہے، جنازہ تیار ہے، انتظار آپ کا ہے، آپ تشریف لے چلیے تاکہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی جا سکے، آپ نے فرمایا تم جاؤ، میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے کے لیے تیار، عرض کیا گیا اللہ کے رسول، وہ تو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہا ہے، ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھا، آپ اگر جنازہ نہیں پڑھتے کون جنازہ پڑھ سکتا ہے، آپ انکار فرما رہے ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قصور بتلا دیجیے، وجہ بتلا دیجیے، ارشاد فرمایا انہو کان یبغض من عثمان، اس کے سینے میں بغض عثمان کا ہے، جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہوگا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، منافقوں سے جہاد یہی ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے تو قرآن کہتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ یہ جنازہ کافروں کا ہوتا ہے؟ کافروں کا تو جنازہ ہوتا ہی نہیں، کون سی قوم ہے جس کے جنازے پڑھنے سے قرآن روکتا ہے، جس کے جنازہ پڑھنے سے رسول اللہ نے انکار کیا ہے؟ یہ جنازہ منافق کا جنازہ ہے، یہ جہاد منافق سے جہاد ہے، ساری عمر نفاق میں گزار دے، جب پتہ چل جائے یہ منافق ہے پھر کسی کو اجازت نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، راہ جاتے ہوئے قبر آ گئی کسی منافق کی، مزار آ گیا کسی بےمان منافق کا، لا تکم علی قبری، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت، چادر چاؤ کی اجازت ہے، ایران جاؤ چادرا پاؤ، جنازے میں تو شریک نہیں ہو سکے چادر ہی پا چھٹو، صحابہ کے دشمن اصحاب رسول کے بانی اصحاب رسول پر تبرا کرنے والا شخص نہ جنازہ کے لائق ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہوا جا سکتے، صرف اسی پر بس نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں استغفار بھی نہیں کی جا سکتی، ان تک لام سبھی امر وطن فلن یغفر اللہ لہم، 70 مرتبہ بھی دعا کرو خدا قبول نہیں کرتا، یہ ہے جہاد کفار سے، کہ کافروں کی جنازہ منافقوں کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت، منافقوں کے لیے استغفار کی اجازت نہیں۔ آئیے ایک جہاد اور بھی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا ٹھہرو، خاموشی چھا گئی، فرمایا فلاں سے سوچ کھڑا ہو گیا تو منافق ہے میری مسجد سے باہر نکل جائے،
میں نے کہا اگر اس نے ایمان قبول کر لیا تھا تو دوسرے دن بے ایمان کیوں ہو گیا، دوسرے دن اس نے جو مرزے کا منہ کالا کر کے اس کو ہاتھی کے دم سے باندھا، اس کو سوڑی پہ چڑھایا، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کو چیلنج کرنے کی بڑی عادت تھی رشی پنڈت. یہ میں تقریر تو کچھ اور تیار کر کے آیا تھا, یہ نکل پڑی اس طرف. پتہ نہیں اس کی برکت ہے کہ آج چناب نگر میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے. چلو وہاں بھی آواز اٹھ رہی ہے, یہاں بھی تھوڑا سا ان کا پریشر ہو جانا چاہیے. بہت بڑا فتنہ ہے, اور ویسے بھی میں جا رہا ہوں ملک سے باہر, تو وہاں یہ فتنہ بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں, یورپ میں, برطانیہ میں, افریقہ میں, اور وہاں تو دلائل سے گفتگو ہوتی ہے. مولانا ثناء اللہ مسری ان کو چیلنج کر دیا, اور پھر دونوں دعا کی, یا اللہ جو بھی جھوٹا ہو ہم دونوں میں سے وہ کسی گندی بیماری, کسی وبا یا حیضہ کی موت میں مر جائے. ہم وہ عبداللہ آتم تو عیسائی تھا نا, وہ بھی جھوٹا, یہ بھی جھوٹا, لیکن یہ اس سے بڑا جھوٹا تھا. لیکن جب مولانا ثناء اللہ صاحب سے کیا تو وہ تو مسلمان تھے, وہ تو مباحد تھے, وہ تو عاشق رسول تھے. بس پھر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ہی کندھا نکال دیا. کیسے مرا؟ وہی ایسا کی موت سے مرا, اور ایسے مرا کہ لیٹرین کے اندر موت ہوئی, اور اتنی عبرتناک موت ہوئی کہ دنیا میں کبھی کسی کی اتنی عبرتناک موت نہیں ہوئی. تو میں کہہ رہا تھا ماننے والے ان کے آپ حیران ہوں گے, بلکہ وہ جو مر گیا ہے اس کا پوتا مرزا طاہر, اس نے ایک مرتبہ کہا دنیا میں ہماری تعداد اب 20 کروڑ ہو چکی ہے. 20 کروڑ تلاش کرو تو ملتا کوئی نہیں, لیکن 20 کروڑ ہو گئی ہے. ابھی جرمنی میں ایک خاندان مسلمان ہوا ہے, اور اس نے خط لکھا, وہ خط آج سے مہینہ پہلے 6 ستمبر کو پڑھ کر سنایا گیا وہاں چناب نگر میں. اس نے کہا جتنے یہ دجال ہیں, جتنے یہ دھوکہ باز ہیں, میرے باپ دادا بھی مرزائی تھے, اور میں پورے یورپ کا مجھے صدر بنا رہے تھے, میں ان کا شکتی تھا. لیکن جب میں نے مرزے کے کردار کو پڑھا, مرزے کی ذات کو پڑھا, میرے دل نے کہا کہ مرزے جیسا جھوٹا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. تو میں آج کر رہا تھا کہ میں نے خود بل اسٹیئر اس کی کتابیں پڑھی, میں نے بل اسٹیئر اس کی کتابیں پڑھی, اور میں نے مولانا چلوٹی صاحب سے پوچھا, حضرت جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو یہ ظالم کتنے کتابیں لکھی ہیں, بہت کتابیں لکھی ہیں, کتابیں کیسے لکھی ہوئی ہیں یہ آپ جانے ہی دیں. میں بتا سکتا کہ میں براہین احمدیہ اسلام کی صداقت پر 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا, لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ایڈوانس ایسے 50 جلدوں کے لوگوں سے ایڈوانس پیسے چلیے 4 جلدیں, پھر لوگ کہنے لگے جناب باقی 46 کتابیں نہ ہو, کہنے لگا لکھوں گا. پھر اور لکھتی, کہنے لگا 50 اور 5 میں ایک 0 کا ہی فرق ہے, کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, بڑا پورا ہو گیا. جو دنیا کی چوری کرتا کوئی کتاب ہے پوری کتاب جو بولتا تھا جیسے اس کے گھر کے چھٹی لگی تو اور اسی لیے پھنس جاتا ہے. میں رائے جب بھی بات کر کے ان کے پھنسانے کا آسان طریقہ ہے کہ دیکھو مرزے نے یہ لکھا ہے سامنا کرو, یہ طرح ہم نے اس کی طرح کیم کہتا ہے آپ اسے موجود حدیث دکھا دو جو کم از کم سب کے لیے بولا جاتا ہے, میں اس کی کتابیں کرسچن پڑھتا ہوں لیکن میں حیران ہوں. یہ ایک مرتبہ جھوٹا ہوتا ہے, یہ دوسری مرتبہ جھوٹا ہوتا ہے, یہ تیسری مرتبہ جھوٹا ہوتا ہے, شرم نہیں آتی. پھر آج میرا چاہتی یہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف سے وحی کرتے ہیں. ایک وحی فرشتہ لاتا ہے خدا کی طرف سے, ایک شیطان ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ یا غلط لوگ یا سادہ لوگوں کے کانوں میں بات ڈالتا ہے. فرمایا اس کے کان میں شیطان آتے کرتا تھا اور جس خدا شیطان خدا کی طرف سے. یہ بات میں نے سن لی قرآن کی آیت میں. اس دفعہ ہم حج پر گئے, حج ہے, اور میں یہ بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ بات آپ کو سمجھ میں بھی رہے اور آپ کسی کو بیان کر سکتے ہیں. میں نے مسجد نبی میں ہم تھے, حضرت جنیوٹی صاحب تھے, ہمارے ایک دوست ہے یہاں گوجرا ہے, گوجرا کے ساتھ ایک گاؤں ہے قاری محمد انور, وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میں جب قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ رجانہ سے سمندری جائیں تو اڈا پھلاؤ سے آگے ایک مدرسہ آتا ہے دار العمر پر. میں نے کتابیں پڑھنا وہاں شروع کی. جب میں وہاں کتابیں پڑھنے گیا تو دو نوجوان تھے, ایک حافظ انور ایک حافظ سلیم, یہ اس سال مشکات پڑا کرتے تھے آخری سال سے پہلا سال اور میں ابتدا میں تھا. وہ قاری انور حافظ انور سعودیہ چلے گئے, آج کل وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں گزشتہ 20 سال. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی, میں نے اس کی تصدیق کی تھی. میں نے کہا چنیوٹی صاحب استاد محترم آؤ آج میں آپ کو ایک بات دکھاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حافظ انور کے والد صاحب تشریف لے آئے, سفید داڑھی, ایک آدمی بڑے متقی مگر عالم دین نہیں سادہ آدمی. میں نے کہا انہیں دیکھو, میں نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ سے میں نے 1980 میں پوچھا تھا حضرت یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہر مرتبہ چیلنج کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے ایسا ہی ہوگا یہ ہو کر رہے گا, اگر یہ جھوٹ ہوا تو مجھے پھانسی دی جائے, میرا منہ کالا کیا جائے, مجھے ذلیل سمجھا جائے اور پھر جھوٹا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نیا مسئلہ. تو آپ نے کہا تھا شیطان اس کے کان میں آواز لگاتا ہے, یہ سمجھتا ہے یہ آواز خدا کی ہے. فرمایا ہاں. میں نے کہا یہ بزرگ ہیں, یہ حافظ انور کے والد ہیں, یہ مسئلہ ان کے ساتھ کئی سال رہا. کیا شیطان کان میں آواز لگاتا تھا؟ ان کے کان میں آواز آتی تھی کیا تو ہمارا نبی ہے, نبی ہونے کا اعلان کر دے. میں نے کہا یہ بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا ہاں. تو ہمارا نبی ہے, نبی ہونے کا اعلان کر دے. وہ مدینے میں رہتے تھے, انہیں کہا کیوں میں عمر ہو رہی, میری نبوت کسے نہیں مننی. انہیں کہا نہیں, تو ہمارا نبی ہے, میں تمہارا خدا ہوں, تو میرے حکم پہ اعلان کر, میں تیری حفاظت کروں گا. اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی تو کسے مننی نہیں, میری کس من لینی ہے, تو مینو نہ مروا. نے کہا نہیں, تو اعلان کر. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو عالم ہے میں جاہل, ٹھیک ہے ذکر اذکار میں کرتا ہوں, اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی تسبیحات کرتا ہوں, لیکن یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر جب اسے کہا جاتا کہ مجھے نبی کون مانے گا, وہ کہتا ہم تجھے معجزے دیں گے. بھئی معجزہ کیا ہے؟ کہنے لگے معجزہ یہ ہے, یہ جاؤ یہ ریڑھی پہ خربوزے پڑے ہیں, فلاں خربوزہ اٹھا یہ میٹھا ہے, جو کھاتے وہ میٹھا ہوگا دوسرا نہیں پتا. کہتے یہ چٹائی اٹھاؤ اس کے نیچے پیسے ہیں, چٹائی اٹھاتے اس کے نیچے پیسے ہوتے, تم گھر سے باہر نکلو فلاں آدمی باہر کھڑا ہوا تمہیں ملے گا, وہ باہر نکلتے تو وہ آدمی باہر کھڑا ہوتا. اب کیا کریں گے؟ سمجھ گئے نا بات؟ شیطان کے چکر بھی ہوتے ہیں, گندے لوگ تو گندے ہوتے ہیں, یہ جو ہندو جو بھی ہوتے ہیں، یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا راکھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض دفعہ یہ شوبدہ بازی کی باتیں بتا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ولی ہے، یہ کوئی نبی ہے، یا کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے. لیکن ایک بات وہ کیا تھی کہ جو چیز اس وقت موجود ہے وہ اس کی بات تو بتاتا تھا، آئندہ کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتا تھا. شیطان کو بھی یہ تو پتا ہے بھائی، باہر فلاں آدمی ہے، ابراہیم شیطان کو پتا نا، یہ دیوار وغیرہ کی رکاوٹ تو میرے آپ کے لیے ہے. وہ کان میں کہتا باہر فاضل کھڑا ہے، باہر سلطان کھڑا ہے، باہر حنیف کھڑا ہے، باہر وکیل کھڑا ہے. اب وہ چاہے گا تو باہر کھڑا ہوگا نا، لیکن کل کیا ہوگا، ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتا تھا. جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وینزل الغیث، بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، ویعلم ما فی الارحام، ماں بچہ جنے گی بیٹا جنے گی یا بیٹا جنے گی، اس کا علم خدا کے پاس ہے. کون کل کیا کرے گا، اس کا علم خدا کے پاس ہے. کس کی موت کہاں آئے گی، اس کا علم خدا کے پاس. اب لوگ کہتے ہیں لو جی محکمہ موسمیات والے بھی تو بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونی ہے، محکمہ موسمیات والے آج بتا سکتے ہیں کہ آئندہ سال بارش کہاں کہاں ہونی ہے، بغیر بادلوں کے دیکھے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ امکان ہے، یہ نہیں کہتے. بارش کتنی ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، تیل ہوگی یا مسیر ہوگی، بارش سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، کتنی بوندیں پڑے گی، کتنی چیزیں پڑے گی، کوئی مائی کا نام بتا نہیں سکتا. آج بادل نہیں ہے، کوئی آج بتائے کہ چھن پر بارش کب ہوگی، تب ہے نا بات. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں بچہ جنے گی یا بیٹا جنے گی یا بیٹی جنے گی. اخیر جی اب تو ایکس رے آ گئے ہیں، حالات باغلو کیا بات کر رہے ہو، ابھی شادی بھی نہیں ہوتی. خدا تب بھی جانتا ہے کہ کتنے، خدا تب بھی جانتا ہے کہ کتنے بیٹے جنے گی، ابھی نل بیٹا بھی نہیں جنا، خدا تب بھی جانتا ہے کہ بعد میں کتنے بیٹے جنے گی، کتنے بچے جنے گی. جو خوش قسمت ہوں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، وزیر ہوں گے، فقیر ہوں گے، کالے ہوں گے، کالے ہوں گے، عالم ہوں گے، جان ہوں گے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے. اب وہ شیطان کیا کرتا تھا، بابا جی مدینے والے اب بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ ہے، کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے، بال فلاں بھی کھڑا ہے، یہ چیزیں بتا آپ کتنے بچے اپنا نہیں میں نے دیا. اب بیٹا کوئی عام ہوتا بابا جی اپنے گھر سے اور رحمتوں کی لینا ہے، اس کی نبی لینا ہے، تھوڑا پہلا ہی شادی تو جان چکی تھی. بیٹا عالم ہے، بیٹا اس نے کہا جان دنیا کی طرف سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر اب نبی کہہ رہا نہیں تو میں نے خود آپ کو میں نے بتایا نا حقیقت الوحی، اتنی موٹی موٹی کتابیں میں نے پڑھی، میں حیران ہو گیا. ہر مقابلے میں شکست، اپنے محلے کی ایک بچی پیاسک ہو گیا باہر، بچی کا نام تھا محمدی بیگم. پہلے تو اس نے ویسے راہ و رسم چلائے، پیسے ویسے کا لالچ دیا، اس نے کہا پاگل ہے، اس کے باپ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تیرے جیسے جھوٹے اور ملعون کے ساتھ میں اپنی بچی کا نکاح کر دوں، نہیں کر سکتے. ڈرایا دھمکایا، باپ نہ بنی. اس نے داغ دی جناب، فوراً پیشین گوئی، کہتا ہے اس کے ساتھ تو میرا نکاح خدا نے ارشوں پر بن دیا ہے، چوتھ جانی چھوڑ گئی، اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے. بچی جوان تھی، ماں باپ نے کہا بڑی بےزتی ہو رہی ہے بچی کی شادی کر دو. چنانچہ منات کے دن طے ہو گئے اور بچی کا منگنی کر دی. اب اس نے بچی کو کی جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا وہ نکاح کے دن سے پہلے پہلے ہی مر جائے گا تاکہ کوئی آدمی نکاح کے دن جرم نہ کرے. لیکن مسلمان والے بھی کوئی کٹر مسلمان تھے, انہوں نے کیا خیر ہے تیریا پشیل مجھے دوسری نہیں کرتے. نکاح ہو گیا, کہنے لگا دو سال کے اندر اندر مر جائے گا. نہیں مرا. کہنے لگا میں نے بد دعا کر دیا اولاد نہیں ہوئی. اللہ نے سات پتر دیتے کتنے دیتے سات پتر. چنانچہ محمدی بیگم پھر وہاں سے پاکستان ہندوستان بن گیا. وہ وہاں سے ہجرت کر کے پورے وہاں کے ایک گاؤں میں وہاں آئی. حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب سفیدی طور پر وہاں گئے اور جا کر اس کی زیارت کی. کہا اماں, کانوں سے اب اونچا سنتی تھی, اماں میں چنوٹو مولوی آیا, میں نہ مرزائیاں کے خلاف بولنا, میں پوچھنا آیا تیرا عقیدہ کیے. جواب دیتا پتر مرزا غلام احمد قادیانی بےمان چھوٹا آدمی سی, میں آج بھی اس نے لانت کر رہی ہوں, میں آج بھی آمنا بے لال محمد رسول اللہ کی امت ہی ہوں. اس لیے بڑی بات یہ ہے علماء حق کی ذمہ داری ہے ہر فتنے کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے. آج شاید مشیت ایسی تھی, آپ حیران ہوں گے میک پر آنے سے پہلے میرے بہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ تقریر کرنی ہے. ابھی جب شروع ہوئی تو شروع ہو گئی. اس لیے آپ جو لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ پابندی سے, آپ کے اندر استری استعداد ہونا چاہیے. کوئی شیعہ, کوئی قادیانی, کوئی خاصی, کوئی ملون, کوئی بتی آپ کے سامنے آئے تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ یہاں پر قرآن کی بات ہے, سنت کی بات ہے. جس کے ہاتھ میں قرآن اور سنت کا جھنڈا ہے دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا فتنہ اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بدتی آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک ہی بات کرو بدتی سے بدت 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 لے آنے والا. ایک بات سمجھو, ہم اس مسئلے کو مانیں گے جس مسئلے پر خدا کے رسول کی سنت کی مہر ہوگی. ہم اس اذان کو مانیں گے جو اذان حضرت بلال نے دی ہوگی, جو اذان حضرت رسول اللہ کے دور میں ہوگی, جو اذان خلفائے راشدین کے دور میں ہوگی. اذان کے جو لفظ 24 سال پہلے لاؤڈ سپیکر آنے کے بعد بنے ہیں یہ تمہارے ہیں, یہ نبی کی شریعت کے ہم حضور کی ذات پر درود و سلام ویسے پڑھیں گے جیسے خدا نے پڑھا یا صحابہ نے پڑھا. ہم وہی درود سلام پڑھیں گے جس کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا, صحابہ نے پڑھا, تابعین نے پڑھا, تبع تابعین نے پڑھا. آج کوئی قوالی, آج کوئی دوڑے کی شکل میں درود و سلام لے آئے, ہم نبی والا درود و سلام چھوڑ نہیں سکتے. بہت سارے ساتھیوں نے بچیاں دی ہیں, ایک ہی طرح کی ہیں کہ مولانا حق نواز شہید کے بارے میں یہاں بہت کچھ بکواس کی گئی, بہت کچھ کہا گیا. میں نے ایس پی سے کہا ہے ان کا علاج کافی ہے, ان کا علاج ایک سپاہی ہے, ایک سپاہی پولیس کا ایک سپاہی چلے جائے تقریر بھول جاتی ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال میں نے پہلے بھی ساتھیوں سے کہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے گندگی اور غلاظت میں پتھر مارنے کی, لیکن زیادتی کی کچھ ساتھیوں نے کہ انہوں نے غلاظت میں پتھر پھینکا. تو بات سنو, جب غلاظت میں پتھر پھینکو گے تو پھر اپنے کپڑے بھی خراب ہوں گے. اگرچہ ہمارا یہ عنوان نہیں ہے لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو, تمہارا علاج ہمارے پاس ہے. تمہارے لیے مجھے کوئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے لیے
کوئی دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خدا کا قرآن پڑھتا جاؤں گا پتلا باتیں ہوتا چلا جائے. اور یا زیادہ سے زیادہ ایک سپاہی بیمار ہے، میرا خیال ہے یہ علاج آسان ہے، انشاءاللہ یہ علاج کرا دیا جائے گا، بیماری میں افاقہ ہو جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دو دن کی